اليوم أحل لكم الطيبات آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی یعنی جس زمانے کے اندر یہ آیت کا نزول ہو رہا ہے اس زمانے میں یہ بھی شریعت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جن چیزوں کے اندر لذت ہو انسان کے لیے مفید اور کار آمد ہو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اسے طعام بول کر زیادہ تر ذبیحہ مراد لیتے ہیں, اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اب یہاں اہل کتاب سے کون مراد؟ بہت سارے مفسرین تو یوں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہود اور نصارہ, جیسے خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا کہ یہود اور نصارہ مراد ہے. لیکن فتاوی عالمگیریہ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اہل کتاب سے مراد ہے جو بھی آسمانی دین کا عقیدہ رکھتا ہو, کسی بھی آسمانی کتاب کو مانتا ہو. مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے صحائف, شیش اور ادریس علیہ السلام کے صحائف, داؤد علیہ السلام کے صحائف, ان کو بھی اہل کتاب کہا جائے گا, اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. بشرطے کہ ذبح کے شرائط کو پورا کریں. یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے کہ مسلمان ذبح کے شرائط پورا کرے. اگر ایک مسلمان غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اہل کتاب اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے تو حلال نہیں ہوگا. ہاں, اگر اہل کتاب نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تو حلال ہو جائے گا. حل لکم, گویا آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ نکاح جن کے ساتھ حلال ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال تو ان کا ذبیحہ بھی حلال. البتہ ایک فرق ہے, ذبیحے میں جانبین سے حلت ہے, نکاح میں حلت یک طرفہ ہے. یعنی مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کھا سکتا ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کھا سکتا ہے, لیکن نکاح میں یک طرفہ حلت ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح حلال ہے, یک طرفہ حلت. تو اس طریقے سے نکاح اور ذبیحہ دونوں کو جوڑ دیا گیا. وطعامکم حل لہم, اور تم مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ خرید و فروخت, ان کا کھانا وغیرہ, یہ سب جو ہے جائز ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن جائز ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بلا ضرورت اس کو اپنایا جائے. پہلے کتاب کا ذبیحہ بلا ضرورت آدمی استعمال کرنے لگ جائے، اہل کتاب عورتوں سے بلا ضرورت آدمی نکاح کرنے لگ جائے۔ جواز کا مطلب بلا ضرورت اپنانا نہیں ہے، چونکہ ان کا ذبیحہ کھانے سے، ان کی عورتوں کے ساتھ مناکحت سے ان کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے، اور یہ تعلقات کا بڑھنا مضر ہے، اسی لیے جواز کے باوجود بلا ضرورت اس چیز کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ یہ مذہبی چیز بتلا دی گئی۔ والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، یہ ترغیب ہے، ورنہ اگر پاک دامن نہیں ہے، ایمان والی عورت لباڑ ہے، اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ترغیب دی گئی کہ اگر نکاح کرنا ہو تو مومنہ پاک دامن سے نکاح کرو۔ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے عورتوں سے تم نکاح کرو۔ یہ دوسرے المحصنات سے مراد ہے آزاد عورتیں۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کے مطابق تفسیر کی۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل کتاب باندی سے نکاح حلال نہیں ہے، اسی لیے دوسرے المحصنات میں انہوں نے نکالا الحرائر، کہ اہل کتاب کے اندر آزاد سے نکاح کرو، باندیوں سے مت کرو، جبکہ احناف یہاں بھی ترجمہ کریں گے والمحصنات، اہل کتاب میں بھی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، جس طرح مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح کی ترغیب، اس طرح اہل کتاب میں بھی پاک دامن عورت سے نکاح کی ترغیب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہاں محسنات کی تفسیر کرتے ہیں المسلمات سے، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، یعنی اہل کتاب میں سے جو عورت ایمان لے آئی اسی سے نکاح کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق اہل کتاب میں سے جو ایمان نہیں لائی اس سے نکاح نہیں ہوگا، اہل کتاب میں سے جو ایمان لائی اسی سے نکاح ہوگا، گویا کہ وہ اہل کتاب عورتوں کو مشرکات کے ساتھ شمار کرتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر سیاستاً اس مسئلے کے اوپر پابندی کا حکم جاری فرمایا کہ جب فتوحات ہوئی شام، عراق وغیرہ علاقے، اور دیکھا کہ مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے لگے اور ہمارے راز ہائے سر بستہ دشمنوں کو پہنچنے لگے، حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ بھائی یہ سلسلے بند کرو، مسلمان عورتوں سے پھر کون شادیاں کرے گا، تم اہل کتاب لاؤ گے تو، اور تمہاری اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا، اور جو ہے پھر تمہارے راز اور تمہاری ساری جو ہے پلاننگ ان تک پہنچ جائے گی، بیوی کو تو پتہ چلے گا اور بیوی وہاں بتلا دے گی، اسی لیے ان کے داماد مت بنو۔ یہ حضرت عمر نے فرمان جاری کر دیا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اذا آتيتموهن اجورهن، شرط مہر دینی پڑے گی، نکاح کے لیے مہر دینا ہی دینا ہے، واجب ہے، شرط لازمی نہیں۔ کیا مطلب شرط لازمی نہیں کا؟ اگر निकाह के वक्त पर शर्त लगाई कि देखो मेहर नहीं देंगे, निकाह तो करेंगे, तो अभी निकाह सही हो जाएगा, मेहर देनी पड़ेगी। मेहर का तस्किरा ही नहीं किया, देंगे नहीं देंगे, कितनी देंगे, कब देंगे, निकाह कर डाला उतावल में, तस्किरा मेहर ही भूल गए, तो अभी निकाह सही हो जाएगा, मेहर मिसल लाजिम हो जाएगी। तो मेहर लाजमी लेकिन शर्ते लाजिम नहीं हिल्लते निकाह के वास्ते। इजा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न मुहसिनीन, निकाह की पाबंदी में लाना मकसूद हो, हिस्न के माने किला, पाबंदी, यानी निकाह करके पाबंदी में लाना मकसूद हो, फ्रेंडशिप मकसूद न हो कि खाली दोनों दोस्ती करेंगे, ये बॉयफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड रहेगी और दोनों लिव इन रिलेशन रहेंगे और इस तरह जिंदगी गुजारेंगे, ये मकसूद न हो, मुवक्कत न हो, मुता न हो। गैर मुसाफिहीन, और शहवत रानी मकसूद न हो, मुअल्लिनी ने भी जीना भी हिन अलानिया, उनसे जीना का मकसद न हो। वला मुत्तखिजी अखदान, और खुफिया दोस्त न बनाओ, खिदनुन का लफ्ज आम है, मुजक्कर मोनस दोनों के लिए बोला जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों को खिदनुन कहा जाता है। खुफिया दोस्तियां मत कायम करो कि उसके जरिए से जीना करो चुपके चुपके। वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमलु, जिसने मुर्तद होकर के ईमान का इनकार किया उसके अमल जाए। पहले मसला तफसील से गुजर चुका है, कौन से नेक अमल जाए हो जाएंगे जो ईमान के जमाने में किए थे इर्तिदाद से पहले, लिहाजा उस पर सवाब भी नहीं मिलेगा। देखो यहां वमन यकफुर बिल ईमान में क्या नुकता है, अगर कोई मुसलमान नऊजु बिल्ला मुर्तद हो गया और अहले किताब में शामिल हो गया, तो उसके साथ पुराने और असली किताबी वाला मामला नहीं किया जाएगा, यानी उसका जबीहा हलाल नहीं, उसकी औरत से लड़की से निकाह हलाल नहीं। हालांकि अहले किताब का जबीहा हलाल, अहले किताब से निकाह हलाल, लेकिन नऊज़ु बिल्लाह वमन यकफुर बिल ईमान, पहले मुसलमान ने फिर ईमान का इनकार करके किताबी बन गया, तो अब उसको अहले किताब वाला दर्जा नहीं देंगे, उसको मुर्तद वाली कैटेगरी में रखेंगे। लिहाजा वो मुर्तद जो अहले किताब बना है उसकी औरत से निकाह भी हलाल नहीं, जबिया भी हलाल नहीं। ये नुक्ता खास यहां से निकाला है। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा जब मरेगा कुफर पर। तो जी
आज के दिन तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई और अहले किताब का ज़बीहा यानी यहूद और नसारा का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा उन लोगों के लिए अहले किताब के लिए हलाल कर दिया गया है, और ईमान वाली पाकदामन औरतों से और इसी तरह वो लोग जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से आजाद औरतों से तुम निकाह करो, ये तुम्हारे उनके साथ निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है जब तुम उनको उनका महर दे दो और निकाह की पाबंदी में लाना मकसूद हो और शहवत रानी मकसूद न हो उनके साथ अलानिया जिना करके, और न तो खुफिया तरीके से दोस्तियां कायम करो ताकि उसके जरिए से चुपके से तुम चुपके चुपके जिना करो, और जो शख्स ईमान का इनकार कर दे यानी वो मुर्तद हो जाए तो उसके तमाम उसे ईमान वाली हालत के तमाम नेक आमाल जाय हो जाएंगे और फिर उसका कोई शुमार न होगा और न उस पर सवाब दिया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा।
या अय्युहल्लदीना आमनु इजा कुमतुम इलस्सला, فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے پانچ نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور آج کوئی نئی چیز ہم آپ سے دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں بالقصد ایسا کر رہا ہوں, تمہیں پتا تو چلے قصدن میں نے یہ عمل اختیار کیا ہے. آیت کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے, جب بھی نماز پڑھنی ہو تو پرانا وضو ہو تب بھی نیا وضو شر. اذا قمتم الى الصلاه, جب بھی نماز پڑھنا ہو چاہے پرانا وضو ہے نیا وضو شر. یہ آیت کا ظاہر کہتا ہے اور ظاہر پرست لوگوں نے یہی مطلب نکالا ہے, لیکن یہ مطلب صحیح نہیں نکالا انہوں نے. نمبر دو, بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کم تم ای من النوم, تم سو گئے تھے اور نیند سے اٹھے تو اب وضو کر کے نماز پڑھو. نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں استحباب بتلانا ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عمل تم نے کیا نماز طواف اور اب تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع آیا تو پرانا وضو ہونے کے باوجود نیا وضو کر لو, یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے. نور نالا نور ہے, زہر کا وضو ہے اس سے زہر پڑی دی, عصر کا وقت آ گیا پھر بھی نیا وضو کر لو. کم تو ملا سلا استحباب کا بیان ہے. چار, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شروع زمانے کے اندر ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا, ہر نماز کے لیے وضو, ہر نماز کے لیے وضو, بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو کم تو ملا سلا شروع زمانے کے اندر ہے, جبکہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری تھا پھر حکم منسوخ ہو گیا. اسی لیے کم تم اپنے حقیقی معنی کے اندر نہیں ہے, ورنہ جو آدمی بیچارہ جلوس کی حالت میں نماز پڑھے, سوتے سوتے نماز پڑھے, اس کا کیا ہوگا. اسی لیے کم تم حقیقی معنی میں نہیں ہے. اس لیے ترجمہ کیا, عرب تم القیام, کہ تم نے قیام کا ارادہ کیا ہے. اور تم حدث کی حالت کے اندر ہو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو تم تمہارے چہرے کو دھو لو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لو. دھونے کی اقل مقدار یہ ہے کہ ایک یا دو قطرے پانی کے نیچے گرنے چاہیے, یہ ہے اقل مقدار, ورنہ اس کو مسا کہا جائے گا. اگر قطرے نہیں گرے تھے تو وہ مسا جیسا ہو جائے گا. یعنی تم اس طرح عضو پر پانی ڈالو کہ ایک دو قطرے تو گرے نیچے تو غسل متحقق ہوگا. الا ماں کے معنی میں ہے, جیسا کہ حدیث سے پتا چلا کہ کوہنیوں کے ساتھ دھونے کا. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوہنیاں خارج ہے. الا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور تم اپنے سروں کا مسح کرو. مسح کس کو کہتے ہیں, اِمْرَارُ يَدِ الْمُبْتَلَّةِ عَلَى الْعُزْوِ, بھیگے ہوئے ہاتھ کو عضو پر پھرا دینا, یہ مسح. اس میں تقاطر نہیں ہوتا ہے, صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھرا دو, اس کا نام مسح. تو تم تمہارے سر کا مسح کرو, با الساق کے لیے ہیں, یعنی مسح کو لگا دو پانی بہائے بغیر, پانی بہائے بغیر. اگر قطرے ٹپک گئے یا پانی بہہ گیا تو غسل ہو جائے گا. قطرے نہ ٹپکے, پانی نہ بہے, صرف بھیگا ہاتھ پھر جائے, وہ مسا ہو جائے گا. اور یہ اس میں جنس ہے, یعنی لفظ مسا اس میں جنس, لہذا اقل مقدار جو اس پر صادق آ گئی وہ کافی ہو جائے گی. इसीलिए जो है कहते हैं कि चन बाल के ऊपर भी भीगा हुआ हाथ फिर गया तो काफी हो जाएगा। वाले ही शाफी और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का यही मसलक है कि तीन बाल पर जो है मसा हो गया तो हो गया मसा, क्योंकि अकल जमा का मुकाबला जमा से हो रहा है, वम सहो बिरू सिकुम, इसमें जिन्स आ गई लिहाजा नफ्से मसा हो गया कलील मकदार के ऊपर तो अभी काफी हो जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रासुन मुतलक है, कुल पर बोला जाएगा, इसलिए उनके यहाँ कुल सर का मसा जरूरी मालिकिया के नजदीक। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कौन सा करके बतलाया है वो देखो तफसीर के लिए। तो कहा पूरी हयात तय्यबा के अंदर कम से कम मसा जो हुजूर से साबित है वो रुबे रास का साबित है, वो हजरत मुगैरा इब्ने शौबा रदी अल्लाह ताला अनु की रिवायत, सबातत कौम पर हुजूर तशीब लाए, फिर वजू इस्तिंजा फरमा कर वजू फरमाया, तुम्हारा नासिया पर मसा करना है मौजूद, वो अकल मिकदार, उससे कम मिकदार हुजूर से साबित ही नहीं है। लिहाजा हनफिया क्या कहते हैं कि भाई वम सऊ बिरूसिम क्योंकि तफसीर हुजूर के अमल से लो, तो अमल मुबारक में अकल मिकदार रुबे रास है, लिहाजा हम कहेंगे कि भाई रुबे रास करना तो जरूरी, उससे कम जो है हो नहीं सकता। तो वमसहु बिरुउसिकुम, तो बिरुउसिकुम की बा को इमाम मालिक ने जायदा माना, इसलिए पूरे सर। हनफिया और शवाफे ने बा को तबईज के लिए माना, लेकिन तबईज में भी इमाम मालिक रहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अदना दर्जा मुराद लिया तीन बार। हनफिया कहते हैं कि तबईज वो है जो हुजूर से साबित है, यानी रुबे रास। वमसहु बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। जी
ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो हालिये और हालिये कि तुम हदस की हालत में हो तो तुम अपने अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, जैसा कि हदीस से ये बात साबित है, और अपने सरों का मसा करो। बा इंसाफ वाले माने के लिए, यानी है कि मसा को लगा दो पानी के बहाए वगैरह, और मसा ये इसमें जिन्स है, चुनांचे मसा की अकल मिकदार काफी हो जाएगी जिस पर मसा का लफ्ज़ सादिक आता हो, और वो बास बालों का मसा करना है, और यही इमाम शाफी अलैहि रहमा का मजहब है।
वअर्जुलकुम इलल काबैन, ये है नसब वाली किरात। तो उस सूरत के अंदर अत्फ हो जाएगा उसका ऐदी कुम के ऊपर व ऐदिया कुम के ऊपर। अब नसब वाले किरात के अंदर ऐदिया कुम पर अत्फ होगा तो क्या माना, जिस तरीके से हाथ को धोना है इस तरीके से तुम तुम्हारे पैरों को भी धो। और हाथ को धोना कोहनियों समेत, तो पैरों को धोना तखनों समेत। इलल काबैन, ये हो गया नसब वाली किरात का मतलब। वबिल जर्री अलल जवारी, और कसरे वाली किरात भी है करीब होने की वजह से। व अर्जुलिकुम इलल काबैन, तो उस सूरत के अंदर मसाह पर उसको ले जाएंगे कि तखनों तक मसाह कर लो। उस सूरत में काफ से मुराद ये उभरी हुई हड्डी नहीं लेने की, मौज़ शिराक जहां रस्सी बांधी जाती है उभरी हुई ये हड्डी मुराद लेने की, वहां मसाह कर लेने का। अब्बास हजरात ने कैसी तफसीर बनाई कि नसब वाली किरात के सूरत के अंदर जब पैरों पर मोजे न हो तब अमल करने का, और कसरे वाली किरात के ऊपर अमल करने का जब पैरों के ऊपर मोजे पहने हो तब। इस तरह बाजों ने जो कहा दो किरात दो हुक्म के कायम मुकाम, इसलिए उस पर अमल कर लो, मोजे हो तो यहाँ काब ये موضوع شراق، یہاں جو ہے مسا کر لینے کا، اور کسرے والی قرات پر عمل ہو گیا، اور موزے نہ ہوئے تو پھر نصب والی قرات پر عمل کر کے پورے پیر دھو لینے کے. اس طرح بعض لوگوں نے محاکمہ کیا. دوسری ایک بات سمجھو اس کے اندر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پیر کھلے ہونے کی صورت میں حضور نے پیروں کو دھویا ہے، تواتر سے ثابت ہے. اسی لیے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کو ہم وَأَيْدِيَكُمْ کے ساتھ ہی جوڑیں گے کہ جس طریقے سے دونوں ہاتھ کو دھونا، اس طریقے سے دونوں پیر کو بھی دھونا، تواتر حضور کا عمل. اور حضرت عطا فرماتے ہیں، عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، والله ما علمت احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی القدمین، خدائے پاک کی قسم حضور کے صحابہ میں سے میں کسی کو بارے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دونوں پیر کے اوپر مسح کیا ہو. یہ قسم کھا کے حضرت عطا فرماتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہو گئی کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ سے اس کا تعلق ہے کہ دونوں پیر کو جو ہے دھونا ہی دھونا ہے. ایک شخص پیر پر مسح کر رہے تھے، حضور نے دیکھا تو فوراً فرمایا وَيْلُ لِلْعَاقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ ایڑیاں کیا، یہ جہنم میں جائے گی. ویل للعقاب من النار، اوپر تو تم نے پانی پھرا لیا، نیچے ایڑی کا کیا. تو ان کو تنبیہن فرمایا ویل للعقاب من النار. یہ بھی اس روایت کا ایک پس منظر بتلایا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر لفظ مسا دھونے کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر قریب سے عطف کرنا ہو ہم سہو کے ساتھ ہی، تو مساح بھی دھونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ مساح الارض المطر، بارش نے پوری زمین کو دھو ڈالا. یہ عربی محاورہ ہے، اس طرح بھی لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ بہت تواتر عملی بہت بڑی دلیل ہے اور اجماع صحابہ کے پیر کو دھونا ہی ضروری ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اَيْ مَعَهُمَا، دونوں تخنوں سمیت دھونا ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے پتا چلا. اور کعب کس کو کہتے ہیں؟ الازمانی، دو ہڈیاں، اناتیانی، ابری ہوئی، فی کل رجلن، پیروں میں، عند مفصل الساق والقدمی. ساق اس کو کہتے ہیں پنڈلی، قدم اس کو کہتے ہیں، دونوں کے درمیان والی یہ ہڈی، یہ ہے کعب. کعب اس کو کہتے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ یہاں پر جو لوگ مسیح کی بات کرتے ان کی تردید میں یہ لغت لائے. والفصل بین الایدی والارجل المقصولا بالراس الممسوع يفيد وجوب الترتیب. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعضائے مغسولہ کے درمیان میں عضو ممسوح کو درمیان میں کیوں لایا گیا؟ یعنی باری تعالیٰ اعضائے مغسولہ کو بیان فرما رہے تھے، تو پہلے تینوں اعضائے مغسولہ کو بیان کر دیتے نا، پھر چوتھے نمبر پر عضو ممسوح کو ذکر کر دے. چہرہ، ہاتھ، پیر، پھر اخیر میں لاتے سر کو، اعضاء مقصولہ کے بعد مسا کو لاتے. یہ کیا ہوا کہ اعضاء مقصولہ کا بیان ہو رہا تھا، چہرہ دو، ہاتھ دو، اور بیچ میں ایک دم لے آئے عضو ممسوح کو اور پھر لائے عضو مقصول کو؟ یہ کیوں ترتیب ایسی اپنائی گئی؟ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقطہ نکال لے اپنے مسلک کے اوپر. یفید وجوہ ترتیب، ترتیب کے لازم ہونے کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ترتیب لازمی ہے، چہرہ دو پھر جو ہے ہاتھ دو پھر مسا کرو سر کا پھر پیر دھو، یہ ترتیب کا لزوم بتلانا مقصود ہے. وعلیہ الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے ترتیب کا وجوب. حنفیہ کہتے ہیں نہیں ترتیب واجب نہیں، ترتیب ضروری نہیں، اچھی چیز ہے ترتیب، کہ قرآن مجید کے اندر جو ترتیب آئی اسی ترتیب سے تم وضو کرو، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر الٹا سیدھا کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا، چار رکن ہونے چاہیے بس کافی ہے. کوئی آدمی الٹا کرے پہلے ٹانٹیے دھوئے، ہوتے ایسے ننگ باز، پھر چہرہ دھوئے پھر ہاتھ دھوئے پھر مسا کرے، کرے اسے وضو ہو جائے گا. تو ترتیب قرآنی کی اتباع کرنا یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں. تو پھر ہم لوگ کیا نقطہ نکالیں گے کہ بھائی بیچ میں عضو ممسوح کیوں لایا گیا؟ تو کہا کہ اس میں نقطہ اس بات کی طرف ہے کہ عامتاً پیروں کو دھونے میں پانی میں اسراف بہت ہوتا ہے، تو اس کو عضو ممسوح کے ساتھ ذکر کر کے یوں بتلانا ہے کہ جس طرح مسا میں کم پانی استعمال ہوتا ہے، پیر کے دھونے میں بھی تھوڑا احتیاط سے کام لو، بہت زیادہ پانی مت استعمال کرنا، اس میں بھی مسا کی طرح محتاط انداز کے اندر کم پانی سے پیر دھو ڈالنا. تو قدموں کے اندر اسراف ہے، آپ بھی خود تجربہ کر لو، چہرہ دو ہاتھ دو اتنا پانی ضائع نہیں ہوتا، اندر پیر دھونے میں بہت پانی ضائع ہوتا ہے، تو وہاں اسراف کا اندیشہ ہے. تو اس اندیشے اسراف کو کاٹ دیا گیا مسا کے ساتھ لا کر کے، کہ بھائی جس طرح مسا کل کلیل پانی کا ہوتا ہے، تم پیر دھونے میں بھی خوب دھیان رکھو، پیر دھونے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. یہ نقطہ احناف نکالتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے نیت کا ضروری ہونا بھی مستنبط کیا گیا ہے، جیسے کہ دوسری عبادتوں کے اندر. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں عبادتیں دو طرح کی ہیں، بعض عبادت کی انجام دہی کے لیے نیت شرط، بعض عبادتوں کی انجام دہی کے لیے نیت شرط نہیں. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ نیت شرط، بغیر نیت کے اگر کسی نے نماز پڑھی ورزش ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. بغیر نیت کے کسی نے روزہ رکھا تو وہ اپنی تندرستی کے لیے رہا، عبادت نہیں ہوئی. بغیر نیت کے زکات دے دی، چیریٹی ہو گئی، فرض ادا نہیں ہوا. تو بہت سے احکام میں نیت شرط ہے، لیکن وضو ایسا عمل ہے نیت شرط نہیں. بغیر وضو کے بھی نیت کرو گے، بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا، نیت کر کے کرو گے ثواب ملے گا اجر ملے گا، بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چل جائے گا. جی
اور ارجلکم نصب کے ساتھ، یہ ایدیکم پر عطف کرتے ہوئے قرات ہے، اور جر کے ساتھ بھی ارجلکم ایک قرات ہے جو قریب ہونے کی وجہ سے کسرے کے ساتھ ہے. اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں سمیت، یہ علاق ماں کے معنی میں ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور وہ دونوں وہ ہڈیاں ہیں، ابری ہوئی ہڈیاں ہیں ہر پاؤں میں، پنڈلی اور قدم کے درمیان میں، اور ہاتھوں اور پاؤں جن کو دھویا جاتا ہے اس کے درمیان پسل کیا گیا، سر کے ذریعے سے جس کا مساح کیا جاتا ہے، یہ فائدہ فصل کرنا یہ ترتیب کا فائدہ دے گا ان اعضاء کی طہارت کے سلسلے میں. اور یہی امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے. اور حدیث سے مستنبط کیا جائے گا نیت کے واجب ہونے کو وضو میں، جیسا کہ دیگر عبادات میں نیت واجب ہے. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ
كُنتُم جُنُبًا فَطَهَّرُوا. اور اگر تم عالم جنابت میں ہو تو مبالغے کا صیغہ آیا فتطہرو، مبالغے کے صیغے کی وجہ سے تین چیزیں ضروری قرار دی گئی، پورے بدن پر پانی پہنچے، مزمزہ بھی ہوئے، استنساخ بھی ہوئے پورے بدن پر، فتطہرو، اچھی طریقے سے تم طہارت حاصل کرو. دیکھو عام کتابوں کے اندر غسل کے تین فرائض ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن صاحب نور الازا نے کمال کر دیا ہے، انہوں نے فرائض غسل کئی بیان کیے ہیں، اور وہی لوگوں کو بتلانے بھی چاہیے اس زمانے کے اندر. کل دیکھ کے آنا نور الازا میں کہ انہوں نے کتنے فرائض ذکر کیے. جی،
اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لو.
اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو،
اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَي مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَي مُسَافِرِينَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَي أَحْدَثَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً بَعْدَ طَلَبِهِ.
وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اور اگر تم بیمار ہو گئے ایسی بیماری کہ جس میں پانی کے استعمال سے ضرر ہوتا ہو، نعوذ باللہ، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پانی استعمال کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، مر جاتا ہے آدمی بعض مرتبہ بیماریوں میں پانی استعمال کرنے سے، عضو معطل پڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت سی بیماری ہیں، بعض بلڈ کینسر بھی ایسے ہیں کہ اس کے اندر پانی بدن کو لگنا نہیں چاہیے. تو بہرحال تم بیمار ہو ایسی بیماری میں جس میں پانی کے استعمال سے ضرر ہوتا ہو، یا یہ کہ تم او اعلی سفر، سفر میں نکلے ہو. دیکھو حضر اور سفر دونوں اس مسئلے میں یکساں ہیں کہ وطن میں ہو اور پانی نہ ملے، سفر میں ہو اور پانی نہ ملے، لیکن پانی کا نہ ملنا غالب پیش آتا ہے سفر میں، وطن میں تو کہیں سے بھی پانی مل جائے گا، اسی لیے سفر کا ذکر کیا گیا، ورنہ وطن میں بھی بعض مرتبہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بڑے استنجے سے فارغ ہو کر کے آیا، یعنی حدث پیش آیا، حدث اصغر پیش آیا اس کو. او لامستم النساء، دونوں طرف سے لامس مفعل اشتراک، یعنی تم نے عورتوں سے جماع کیا. فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ تلاش کے باوجود. ایک میل تلاش کرنے کا، پانی کہیں مل جائے، تلاش کے باوجود پانی نہیں ملا، یا جس کے پاس ہے اس کے پاس مانگا لیکن اس کے ڈی این اے میں بخل ہے، وہ پانی نہیں دیتا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو قصد کرو تم پاکیزہ مٹی کا. تیمم کے لغوی معنی سے ہی احناف نے نیت پر استدلال کیا کہ تیمم کے اندر نیت شرط ہے، تم ارادہ اور نیت کرو پاکیزہ مٹی کا. دیکھو حنفیہ کی بات بھی بہت دور کی بات ہے کہ صفائی کے لیے اصل ہے پانی، طہارت ہو کہ نظافت ہو کہ نزاہت ہو، اصل ہے پانی. مٹی تو انسان کو اور زیادہ گندا اور میلا کر دیے، صفائی تو کیا ہوگی، اور زیادہ گندگی آئے گی بدن میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو طہارت کے کام میں استعمال کرنا، اس لیے باقاعدہ نیت کرنی پڑے گی. پانی کا تو کام ہی ہے صفائی کرنا، مٹی صفائی کے کام آتی نہیں، پھر بھی اس کو صفائی کے کام میں لے جانا ہے، اسی لیے اس کو باقاعدہ نیت کر کے صفائی کے کام میں لانا ہے. اس لیے فرمایا کہ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, مٹی کو پھیراؤ, مسا کر لو تمہارے چہروں پر اور تمہارے ہاتھ کے اوپر. بس تین رکن ہیں, زیادہ رکن نہیں ہے. نیت, مٹی کو چہرے پر اور دونوں ہاتھ پر پھرا دینا, ہو گیا تیمم. اور عجیب اللہ کی شان, وضو کا غسل کا تیمم یکساں, حدث اصغر ہو تو بھی وہی تیمم, حدث اکبر ہو تو بھی وہی تیمم, دونوں تیمم ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں. مال مرافقونی سمیت فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ بضربتینی, دو مرتبہ مارو. ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر کے چہرے پر, دوسری مرتبہ مار کر کے دونوں ہاتھ کے اوپر. بالساق کے لیے, یعنی ہاتھ اس وقت کو لگ جانے چاہیے. اور حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پورے اس وقت کے اوپر ہاتھ پھرنا چاہیے, پورے چہرے پر, پورے ہاتھ پر, کونیوں سمیت ہاتھ پھرنا چاہیے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی کرنا نہیں چاہتے. کتنی آسان شریعت, پانی استعمال نہیں کر سکتے, پانی نہ ملے مٹی کو استعمال کرو, پھر مٹی کے اندر بھی پورے بدن پر اگر پھرانا ضروری ہوتا تو کیسے دکھتے. اسی لیے دو ہی عضو رکھے گئے, چہرہ اور دونوں ہاتھ. تو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی کہ وضو اور غسل اور تیمم کتنی سہولت کر دی, کسی ایک چیز کی تعین نہیں کر ڈالی. ولکن یرید لیطہرکم, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تم کو پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تم کو پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. کس سے؟ حدثوں سے, یعنی وضو کی برکت سے, تیمم کی برکت سے آدمی حدث سے, اصغر اور اکبر سے پاک ہو جاتا ہے. والذنوب, گناہوں سے بھی پاکی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے حدیث پڑھ لی وضو کے ذریعے سے گناہوں کی معافی کی. دیکھو ایک بات اس میں یاد رکھنا, عام طور پر توجہ یہی کرتے کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جائے, لیکن موتا کے جس نسخے میں میں سبق پڑھا تھا اس کے جو شارح ہیں محشی, ان کی رائے سب سے نرالی ہے اور میرے تو وہ دل میں لگتی ہوئی رائے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وضو کے ذریعے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کیسے؟ تو کہا وضو کے درمیان پڑھنے کے لیے حدیث میں دعا آئی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور گناہ کبیرہ سے معافی کے لیے شرط کیا استغفار. تو اگر کوئی آدمی وضو کرتے کرتے اللہم اغفر لی ذنبی استغفار کے شرائط کے ساتھ اتنی دعا پڑھ لے, استغفار کے شرائط یعنی کیا, الندامت لا یعود الیہ ابدا, اس عزم کے ساتھ اتنی دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی ذنبی کہ مجھے ندامت ہے آج تک کے گناہ پر اور آئندہ کبھی نہیں کروں گا, تو اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. اتنے کے اوپر اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری باریک لی فی رزقی. تو تین جلد والے جو نسخہ ہے بشرا کا, اس کے معاشی کا یہی تحقیق ہے ان کی, اور یہ اچھی رائے ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے جبکہ دعا ان شرائط کے ساتھ آدمی پڑھ لے رہے. تو ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کرے. کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت، شریعت کے احکام کی تفصیلات، کتنی بڑی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے، انسان کو اللہ نے اسلام دیا، شریعت کے احکام دیے، یہ ہے نعمت کی تمامیت، بہت بڑی یہ نعمت ہے. اسی لیے بعض حضرات نے نعمتوں سے دخول جنت مراد دیا ہے، دخول جنت مراد ہے. ولی یتم نعمتہ، اس لیے کہ آدمی وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، گناہ معاف ہوں گے، جنت ہی بن جائے گا. اور بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے مغفرت. ولی یتم نعمتہ، اللہ اپنی نعمت پوری کرے، یعنی مغفرت تامہ سے تم کو مالا مال کر دے. کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور جو ہے نماز پڑھی، مغفرت، اللہ مغفرت کر دیں گے اس کی. سورہ فتح میں بھی اس طرح کی آیت ہے نا، پڑھو. ہاں، تو اس سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. جی،
اور اگر تم بیمار ہو ایسی بیماری میں کہ اس کی وجہ سے پانی زہر کا نقصان پہنچاتا ہو، یا تم سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص بڑے استنجا سے فارغ ہو کر آیا، یعنی وہ حدث کی حالت میں، یا پھر تم عورتوں سے جمع کرو، یہ سورہ نساء میں اس کے مثل حکام گزر چکے، پھر تم پانی کو تلاش کرنے کے باوجود نہ پاؤ، تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، پھر اس کے ذریعے سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ان کا مسا کرو.
جو دیکھو، بظاہر آیت وضو اور آیت تیمم کے درمیان کچھ تعارض سا معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کہ آیت وضو کے اندر دھونے کا تذکرہ ہے اور آیت تیمم کے اندر مسا کا تذکرہ ہے. چہرہ وہاں بھی دھونے کا حکم، دونوں ہاتھ کو بھی وہاں دھونے کا حکم، اور یہاں دونوں کے لیے مسا کا حکم آیا. تو اصل اور نائب کے درمیان بظاہر تعارض ہو گیا، اصل وضو، نائب تیمم، دونوں میں بظاہر تعارض ہو گئے نا، کہ وہاں دو عضو کو دھونے کا حکم دیا گیا وضو میں، تیمم کے اندر دو عضو پر مسا کا حکم دیا گیا، ہو گیا ظاہری تعارض. اس کی طرف سے یہ دفیہ ہے، بال الالصاق اور حدیث نے یہ بتلایا کہ استیعاب شرط ہے، کہ بھائی یہ دونوں کے اندر جو ہے کوئی خلاف نہیں ہے، وہاں پانی تھا اس لیے کہا گیا کہ دھونا، یہاں مٹی ہے اس لیے کہا گیا کہ مٹی کے ذریعے استیعاب کر لو. استیعاب کے اندر بھی دھونے ہی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کہ جس طرح دھونے کے اندر پورے عضو پر پانی پھر جائے گا، مٹی کو مسا کرنے سے پورے عضو کے اوپر وہ بھی مٹی پہنچ جائے گی. تو جس طرح پانی پورے عضو پر پہنچے گا، اس طرح مٹی بھی پورے عضو کے اوپر پہنچ ہی جائے گی، اس لیے دونوں کے درمیان میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا. جی،
اور بائل صاحب کے لیے اور حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر مراد مسا کے ذریعے سے دونوں عضو کو مکمل گھیر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی ہو ان چیزوں کی وجہ سے جو تم پر فرض کی ہے، یعنی وضو، غسل اور تیمم، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں حدثوں کے ذریعے سے اور گناہوں سے، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے، دین کے حکامات کو بیان کر کے، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو.